السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر اس وقت ہم آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان,
ایران کے وزیر خارجہ کا اعلی سطحی وفد کے ہمراہ پاکستان کا دورہ. دو طرفہ سرحد کی نگرانی مؤثر بنانے کا فیصلہ. سرحدی فورسز کے درمیان ہاٹ لائن کی بحالی پر اتفاق. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق, تفصیلات کچھ دیر بعد.
صحافیوں کے قتل اور جرائم کے خلاف خصوصی ٹریبیونل بنائے جائیں. آزادی صحافت کے عالمی دن پر بڑی نمائندہ صحافتی تنظیم کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود, تفصیلات کچھ دیر بعد.
فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 4 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل, تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا, نئی دہلی.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغل, تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور دوسری اہم خبروں میں, افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بین الاقوامی افواج کے قافلے پر ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے ہیں. شام میں باغیوں کے قبضے والے قصبے اعزاز میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور روس کی طرف سے بلائی گئی شام میں فائر بندی بات چیت بدھ کے روز اور جمعرات کے روز قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو رہی ہے, جس میں امریکی محکمہ خارجہ کے مندوب بطور مبصر شریک ہوں گے. منگل کے روز وائٹ ہاؤس نے اس اقدام کی تصدیق کی, جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی. وائٹ ہاؤس نے اس بات چیت کو بہت اچھا قرار دیا ہے. اور آج بدھ کے روز فلسطینی صدر محمود عباس وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. اور امریکہ کی طرف سے شمالی کوریا پر مالیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے نئی تعزیرات کے مجوزہ قانون کو عملی شکل دینے کا ایک اور مرحلہ طے ہو گیا ہے, اور امریکہ کے ایوان نمائندگان نے اس مجوزہ بل کی منظوری دے دی ہے. خبریں تفصیل کے ساتھ. گزشتہ ہفتے ایرانی سرحد کے قریب دہشت گردی کے ایک واقعے میں 10 ایرانی سرحدی محافظوں کی ہلاکت کے بعد پاکستان نے ایران کے ساتھ اپنی ملحق سرحد پر سیکیورٹی بڑھانے کے معاہدے اور دونوں ملکوں کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہاٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے. یہ اعلان آج ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کی قیادت میں 12 رکنی اعلی سطحی وفد کی اسلام آباد آمد کے موقع پر کیا گیا ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے ایک اعلی سطحی وفد کے ہمراہ بدھ کو پاکستان کا ایک روزہ دورہ کیا, جس میں خاص طور پر گزشتہ ہفتے شدت پسندوں کے ایک حملے میں ایران کے 10 سرحدی محافظوں کی ہلاکت سے متعلق معاملات اور دو طرفہ سرحد پر سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی گئی. ایران کے وفد کی پاکستان کے وزیر خارجہ چودھری نثار سے ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ سرحد کی نگرانی کو مؤثر بنانے کے علاوہ سرحدی فورسز کے درمیان رابطے کے لیے ہاٹ لائن کو بحال کرنے کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا. ایران کی طرف سے دو طرفہ سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کاروائی اور خاص طور پر ایران کے سرحدی علاقے میں حالیہ حملے میں ملوث دہشت گرد عناصر کا تعاقب اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. گزشتہ ہفتے ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان میں دہشت گردوں نے حملہ کر کے ایران کے 10 سرحدی محافظوں کو ہلاک کر دیا تھا. ایرانی حکام کے مطابق یہ حملہ شدت پسند تنظیم جیش العدل نے کیا, اور حملہ کاروائی کے بعد پاکستانی حدود کی جانب فرار ہو گئے. پاکستان کی طرف سے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ شدت پسندوں نے یہ کاروائی ایرانی حدود میں کی. ایران کی طرف سے اس حملے کے فوراً بعد پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ وہ اس حملے میں ملوث شدت پسندوں کے خلاف سخت کاروائی کرے. تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایران پاکستان میں موجود سنی شدت پسند تنظیموں کے خلاف کاروائی چاہتا ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے تعاون کرنا ہوگا.
بالکل, پاکستان کو یہ مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کا علاقہ استعمال نہ ہو, لیکن بلوچستان میں بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت وسیع علاقہ ہے, دشوار گزار علاقہ ہے, ہر جگہ پہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں. اس طرح ایران میں بھی یہی صورت حال ہے کہ مطلب اگر وہ 20 کلومیٹر اندر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پر ان کے کوئی سہولت کار ہیں, وہاں پر ان کی کوئی سیف ہاؤسز ہیں. دونوں ممالک کو صدق کے دل سے معاملات کو طے کرنا ہوگا.
وزارت داخلہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار اور ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے درمیان ملاقات میں منشیات کی سمگلنگ, سرحدی علاقوں میں غیر قانونی آمد و رفت اور دہشت گردی کی کاروائیوں کو دونوں ممالک کے لیے مشترکہ تشویش قرار دیا گیا. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اور بعد ازاں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے الگ ملاقات بھی کی. وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات میں بھی ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے سرحدی مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق اس ملاقات میں دو طرفہ تجارت اور اقتصادی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہزاروں افراد نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے دارالحکومت مظفر آباد میں مظاہرہ کیا. مظاہرے کے دوران اپنی تقریر میں پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب کی صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے. مظفر آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے روشن مغل نے.
ایسے میں کہ جب بھارت پاکستان پر کشمیر کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر اس کے دو فوجیوں کو ہلاک کرنے کا الزام لگاتا ہے, پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں. ان مظاہروں کی کال پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے بھارتی کشمیر میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ ہزار یکجہتی کے لیے دی تھی. بدھ کے روز پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے علاوہ کئی دوسرے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے. مظفر آباد میں منعقدہ احتجاجی مظاہرے میں سکولوں اور کالجوں کے طلباء سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی. مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ اگر عالمی برادری نے کشمیر کی صورتحال کا نوٹس نہ لیا تو مناسب وقت پر کنٹرول لائن توڑنے کی کال دی جائے گی. مظاہرین نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر دفتر تک مارچ کیا, جہاں انہوں نے سیکرٹری جنرل کے نام ایک احتجاجی یادداشت فوجی مبصرین کے سپرد کی. مظاہرے میں شامل ایک خاتون سلطانہ ڈار نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے بھارتی کشمیر میں رشتہ دار ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کشمیر کی تقسیم ختم ہو اور وہ اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں.
کشمیر میں جو ہے نا ان کو ندیاں ندیاں بہ رہی ہیں, ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ اسی طرح کے ہمارے دل رو رہے ہیں. اور ہمارا یہ پیغام ہے کہ خدا را جو ہے نا اب وہاں کے لوگوں کو نجات مل جائے, وہاں کے لوگوں کو آزادی مل جائے اور ہم لوگ جو ہے نا آر پار آ کے آپس ملے اور جو ہے نا خوشی و شکر کے ساتھ جو ہے نا ہم رہ سکیں.
مظاہرے میں شامل سعید الرحمان نے کہا کہ کشمیر کے لوگوں کو مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے.
آج آزاد کشمیر کے تمام بچے, عورتیں, بوڑھے, جوان اور جناب وزیر اعظم صاحب کی کال پہ یہاں احتجاج کے لیے آئے. ہمارا احتجاج یہ ہے کہ کشمیر کے اندر ظلم بند کیا جائے, کشمیر کے نوجوان بچوں کے عورتوں کے حقوق کو دیکھا جائے. یہ یونائیٹڈ اسٹیٹ جو دنیا میں بنی ہے وہ کس لیے بنی ہے؟ کیا دنیا کے غیر مسلم دنیا کے لیے بنی؟ ہم اللہ کے مخلوق نہیں ہے.
واضح رہے کہ کشمیر کا علاقہ پاکستان اور بھارت کے درمیان شروع سے ہی متنازع چلا آ رہا ہے, جس پر دونوں ممالک کے درمیان دو جنگیں بھی ہو چکی ہیں, جبکہ گزشتہ کئی سالوں سے اس علاقے کو دونوں ملکوں کے درمیان تقسیم کرنے والی حد بندی لائن پر پاک بھارت افواج کے درمیان گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا آ رہا ہے. پیر کے روز بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان نے کنٹرول لائن پر اس کے دو فوجیوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں مسخ کیں, لیکن پاکستان کی طرف سے اس کی سختی سے تردید کی گئی ہے اور اس سلسلے میں دونوں ممالک کی فوجی حکام کے درمیان ہارڈ لائن پر رابطہ بھی ہوا ہے. باور ہے کہ پاکستان کشمیر کو اپنی شاہراہ اور بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے. بھارت کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان اس کے زیر انتظام کشمیر میں جاری علیحدگی کی تحریک کی آبیاری کر رہا ہے, جبکہ پاکستان اس کی سختی سے تردید کرتا ہے اور بھارتی کشمیر میں جاری علیحدگی کی تحریک کو کشمیریوں کی اپنی تحریک قرار دیتا ہے. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بین الاقوامی افواج کے قافلے پر ہونے والے خود کش بم حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور 28 زخمی ہو گئے تھے. قافلے کو بدھ کے صبح کابل کے ایک مصروف ترین علاقے میں نشانہ بنایا گیا. بین الاقوامی افواج پر مشتمل ریزولوٹ سپورٹ مشن کے ترجمان کیپٹن بل سیلوان کے مطابق اس حملے میں 3 امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے بقول جس بختر بنگاڑی کو حملے میں نشانہ بنایا گیا وہ بڑے بم حملوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور اس واقعے کے بعد وہ فوجی اڈے پر واپس پہنچنے میں کامیاب رہی۔ تاہم جائے وقوع پر دیگر متعدد گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش نے حملے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس میں مرنے والے عام شہری تھے۔ شام میں باغیوں کے قبضے والے قصبے اعزاز میں کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں 4 شہری اور 1 پولیس افسر شامل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر روس کی طرف سے بلائی گئی شام میں فائر بندی بات چیت بدھ کے اور روز اور جمعرات کے روز قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہو رہی ہے، جس میں امریکی محکمہ خارجہ کے مندوب بطور مبصر شریک ہوں گے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس نے اس اقدام کی تصدیق کی، جس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ وائٹ ہاؤس نے بات چیت کو بہت اچھا قرار دیا ہے۔ گزشتہ ماہ شام میں سرکاری فورسز کی طرف سے شہریوں پر کیمیائی حملے کے رد عمل میں شام کے فضائی اڈے پر امریکی کروز میزائل حملوں کی روسی مذمت کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ پہلی ٹیلی فونک گفتگو تھی۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے شام کی خانہ جنگی اور شمالی کوریا سے متعلق صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ روسی میڈیا نے کریملن کے حکام کا حوالے دیتے ہوئے کہا کہ یہ ٹیلی فون کال تعمیری رہی۔ کریملن کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ ان کے اپنے اپنے وزرائے خارجہ سرگئی لیوروف اور ریکس ٹیلرسن شام کے 6 سالہ تنازع میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا سلسلہ ترتیب دیں۔ اور منگل کے روز شام کے ایک پناہ گزین کیمپ کے باہر داعش کے اچانک حملے میں کم از کم 32 شہری ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ کیمپ عراقی سرحد کے ساتھ شام کی جانب واقع ہے۔ شام کے اندر بے گھر ہونے والی یہ خاتون فاطمہ کا اس موقع پر کہنا تھا، فاطمہ کہہ رہی ہیں اس وقت صبح کے 5 بجے تھے جب داعش کی 4 کاروں نے حملہ کیا۔ انہوں نے خیموں پر گولیاں برسانا شروع کر دیں اور وہ چلا رہے تھے، تم کافر ہو اور تم کفر کی طرف جا رہے ہو۔ انہوں نے پولیس چوکی اور شہریوں پر فائرنگ کی۔ انہوں نے نوجوانوں کو گھسیٹتے ہوئے کار میں ڈالا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے گئے۔ یہ تھے ایک خاتون فاطمہ کے الفاظ۔ حملے کے بعد امریکی پشت پناہی والے کردوں اور شامی عرب دفاعی فورسز کی داعش کے ساتھ شدید لڑائی چھڑ گئی۔ سرکاری، نجی یا وفاق کی مالی مدد سے چلنے والے ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ صحافت کو غلط خبروں سمیت کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج 3 مئی کو پیرس کے آزادی کے عالمی دن کے موقع پر براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز BBG اور جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیا اینڈ پبلک افیئرز نے بین الاقوامی صحافیوں کی اہمیت، پریس فریڈم کے دفاع اور صحافیوں کے تحفظ سے متعلق ایک فورم کا انعقاد کیا۔ وائس آف امریکہ کے لیے مریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
دونوں اطراف سے پینل میں شریک ماہرین نے درست معلومات تک رسائی کی عوام کی طلب اور اس ضمن میں بعض حکومتوں کی جانب سے معلومات تک رسائی کو محدود کیے جانے جیسے معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ مائیکل اوریسکس NPR کے سینئر نائب صدر اور ڈائریکٹر نیوز اینڈ ایڈیٹوریل ہیں۔ ان کے الفاظ، ایسی حقیقی استبدادی حکومتیں جنہیں ہم ہو سکتا ہے کہ جمہوریتوں کے طور پر دیکھ رہے ہوں، وہ اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ معلومات کے بہاؤ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کی حکومت کا یہ اصول بن چکا ہے، اور خبریں اکٹھی کرنا بہت مشکل اور بعض حالات میں انتہائی خطرناک کام ہو گیا ہے۔ جان لینسنگ براڈ کاسٹنگ بورڈ آف گورنرز کے سربراہ ہیں۔ ان کے بقول، ویپنائزیشن آف انفارمیشن کا کلچر وہاں عام ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کریملن سے کیا آ رہا ہے ہمارے سامنے۔ وہ جھوٹے بیانیوں سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی ہے جس کو وہ اجاگر کر رہی ہیں۔ وہ کوئی سائنسی توضیح نہیں ہے۔ حقائق کو یہ حکومتیں دنیا بھر میں چیلنج کر رہی ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ترکی میں بھی ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2017 جاری کیا تھا. روس 180 ملکوں کی فہرست میں اس اعتبار سے 148 نمبر پر تھا، جبکہ ترکی 155 نمبر پر. ایلس لیبٹ سی این این گلوبل افیئرز کی نمائندہ ہیں.
Not only is it more difficult for us to bring you know the world to America, it's becoming increasingly more difficult.
ان کے الفاظ ہیں، صرف یہ مشکل نہیں کہ ہم دنیا کی اصل شکل امریکہ کو نہیں دکھا رہے، بلکہ یہ بھی بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کی اصل شکل دنیا تک پہنچائیں. وجہ یہاں کا ماحول ہے. یہ بات محض قانون اور خطرات کی نہیں ہے، یہ بات پریس کے احترام سے متعلق ہے. یہ تھے ایلس لیبٹ کے الفاظ. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میڈیا کتنا بددیانت ہے. ٹرمپ میڈیا کو امریکہ کا عوام دشمن قرار دے چکے ہیں اور بعض میڈیا تنظیموں کو فیک نیوز ہونے کا الزام دیتے ہیں. جب جان لینسنگ سے سوال کیا گیا کہ آیا وائس آف امریکہ کو ٹرمپ انتظامیہ کی آواز بنا دیا جائے گا یا پھر یہ غیر جانبدار حیثیت ہی برقرار رکھے گا، تو جان لینسنگ نے کہا کہ اس کا جواب وائس آف امریکہ کے چارٹر میں موجود ہے جو جانبداری کو غیر قانونی خیال کرتا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو ابھی جاری ہے، لیکن فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 سے شام کو 7 تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. صدر ٹرمپ کی جانب سے چین کے لیے امریکی نامزد صفی ٹیری برانسٹیڈ منگل کے روز سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے اور اراکین نے ان سے چین اور جزیرہ نما کوریا کے مسئلے کے علاوہ سیکیورٹی اور انسانی حقوق جیسے مسائل پر سوالات پوچھے. امریکی سینٹ کی توثیق کے بعد ان کی باقاعدہ تقرری ہوگی. وائس آف امریکہ کے سنڈی سین کی ایک رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی.
آیووا کے گورنر ٹیری برینسٹیڈ کو صدر ٹرمپ نے چین میں امریکہ کا سفیر نامزد کیا ہے. اپنی تقرری کی توثیق کے لیے وہ منگل کو سینٹ کی امور خارجہ کی کمیٹی کے روبرو پیش ہوئے. شمالی کوریا اور چین سے متعلق پوچھے جانے والے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا،
I also think that they recognize as other nations in Asia recognize that this nuclear obsession that the leadership of North Korea has and with guided missiles and everything is a very serious threat to humankind.
میرا خیال ہے کہ چین ایشیا کے دوسرے ملکوں کی طرح اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ شمالی کوریا کی قیادت ایٹمی ہتھیار اور میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے جس قدر کوشاں ہیں وہ انسانیت کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. لہذا ہمیں یہ کوشش کرنا ہوگی کہ ایسے امکانات اور راستوں کو تلاش کریں جن کے تحت ہم مل جل کر شمالی کوریا کو ان اقدامات سے باز رکھ سکیں. چین میں انسانی حقوق کے مسئلے پر ایک سوال کے جواب میں نامزد امریکی سفیر برینسٹیڈ نے کہا،
If confirmed as ambassador, I will work every day to represent American values to the leadership of China and the Chinese people at large. Values that include upholding human rights for all and a free and open market, a rules-based order in the ocean surrounding China, and the importance of free press.
اگر بطور سفیر میری منظوری ہو گئی تو میں چین کی حکومت اور عوام کے سامنے امریکی اقدار کی بلا ناغہ اور بھرپور نمائندگی کروں گا. ان امریکی اقدار میں تمام لوگوں کے انسانی حقوق کا احترام، آزاد اور کھلی منڈی کا نظام، آزاد پریس کی اہمیت اور چین کے ارد گرد کھلے سمندروں میں قانون کی حکمرانی شامل ہے۔ نامزد سفیر برین اسٹیڈ نے یہ بھی کہا کہ اگر سینٹ نے ان کی تقرری کی توثیق کر دی تو یہ چین کے صدر شی کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امن و استحکام کو فروغ دیں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شکاگو پولیس کے دو افسر منگل کو دیر گئے فائرنگ کے ایک واقعے میں زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق بظاہر یہ ہدف بنا کر کیا جانے والا حملہ تھا، جس میں دو گاڑیاں پولیس افسران کی کار کے قریب پہنچی اور ان میں سوار افراد نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ ایک پولیس افسر کو کندھے جبکہ دوسرے کو کمر میں گولی لگی۔ عہدیداروں کے مطابق دونوں زخمی پولیس اہلکار ہوش میں ہیں۔ شکاگو شہر کے جنوبی حصے میں جہاں فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا، وہاں جرائم کی شرح خاصی زیادہ ہے۔ دونوں پولیس افسران اس علاقے میں پیش آنے والے ایک واقعے کی تحقیقات کے لیے وہاں تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ مقامی پولیس کے دونوں افسران سیویلین لباس میں تھے، لیکن انہوں نے جو جیکٹس پہن رکھی تھیں ان پر پولیس کے بیج یعنی علامتی نشانات لگے ہوئے تھے۔ فائرنگ کے اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور تین افراد سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، جبکہ دو گنز اور ایک گاڑی بھی قبضے میں لے لی گئی ہے۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ امریکہ کی خانہ جنگی کو ختم ہوئے اب 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ 1861 میں شروع ہونے والی یہ جنگ 4 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا اور اس پر فلمیں بھی بنی، لیکن اس کی بازگشت اب بھی سننے میں آتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوال اٹھایا کہ یہ جنگ آخر کیوں لڑی گئی۔ امریکہ کی سرزمین پر اس خونریز لڑائی کی تاریخ پورے ملک کے اسکولوں میں طالب علموں کے نصاب کا حصہ ہے۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ لوگ یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ آخر اس جنگ کا جواز کیا تھا۔ ٹرمپ نے ایک سیٹلائٹ ریڈیو سے انٹرویو میں سوال کیا کہ اس معاملے کو آخر حل کیوں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امریکہ کی خانہ جنگی، جسے اکثر ریاستوں کے درمیان جنگ کہا جاتا ہے، بیشتر غلامی کے مسئلے پر لڑی گئی۔ شمالی ریاستیں جنوب کی 11 ریاستوں کے خلاف صف آرا تھیں۔ شمالی ریاستیں غلامی کے خلاف تھیں جبکہ جنوب کی ریاستیں اس کے حق میں تھیں، اور انہوں نے ریاستہائے متحدہ امریکہ سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ جنوب کی ریاستوں میں بڑے بڑے زمینداروں نے افریقہ سے لائے گئے غلاموں کو جبری مشقت پر لگا رکھا تھا۔ یہ جنگ بالآخر 1865 میں جنوب کی کنفیڈریٹ ریاستوں کی شکست اور غلاموں کی آزادی پر ختم ہوئی۔ تاہم افریقی امریکیوں کے لیے شہری حقوق کے اہم معاملات اس کے بعد ایک صدی تک یعنی 1950 اور 1960 کے عشرے میں بھی موضوع بحث رہے اور اس کی گونج سنائی دیتی رہی۔ اسی زمانے میں سیاہ فام آبادی کو ووٹنگ کے مکمل حقوق دیے گئے اور نسلی تفریق والے اسکولوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا، لیکن اس مقصد کے حصول میں اکثر سڑکوں پر خون بھی بہا۔ آج بھی نسلی برابری کا مسئلہ امریکی معاشرے اور قومی سیاسی منظرنامے پر ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ سب خانہ جنگی کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، اور تاریخ دانوں کے مطابق یہ سلسلہ بظاہر چلتا ہی رہے گا اور مختلف پہلوؤں سے اس پر بحث بھی جاری رہے گی، اور امریکہ کے آئینی اور جمہوری ادارے اس سلسلے میں بدستور اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ امریکہ کا کثیر نسلی معاشرہ ہی اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
باہوبلی 2 کا ریکارڈ توڑ بزنس، تفصیلات فکر و فن میں۔
امریندر باہوبلی یعنی میں، مہشمتی کی اسنکھیہ پرجا اور ان کے دھن مان اور پران کی رکشا کروں گا۔ और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा।
बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों को बेहतरीन बिजनेस करने वाली फिल्में करार दिया जाता है और गुज़श्ता कुछ अरसे से फिल्मों को इसी मायार पर परखा जाता रहा है कि किस अदाकार की फिल्में 100 करोड़ का हिस्सा अबूर करती हैं। लेकिन बाहुबली 2 द कंक्लूजन इस मैदान में नए रिकॉर्ड सेट कर रही है।
गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली।
अप्रैल को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कलेक्शन रोज बरोज ऊपर ही जा रही है। सन 2015 में रिलीज होने वाली इस सिलसिले की पहली फिल्म ने 600 करोड़ से ज्यादा कमाए थे, जबकि बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने महज 3 रोज में 500 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। भारत के मुख्तलिफ शहरों में सिनेमा घरों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग टिकट खरीदने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। प्रभास और राणा दागुबती की स्टार कास्ट से सजी इस एक्शन फिल्म को सुपरस्टार रजनीकांत ने भारतीय सिनेमा का फख्र करार दिया है।
जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा।
सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
रिपोर्ट के साथ मैं हूं शहनाज नफीस। कान में इन्फेक्शन ऐसी बीमारी है जिसका सामना कभी ना कभी तकरीबन हर किसी को होता है। इसमें कोई शक नहीं कि ये बड़ी तकलीफ दे बीमारी होती है, ताहम इसका इलाज उमूमी तौर पर बहुत आसान है। लेकिन कान में शदीद इन्फेक्शन बहुत से लोगों में सुनने की सलाहियत को मुतासिर कर सकता है और कान के अंदर 3 बहुत ही छोटी साइज की हड्डियों को बुरी तरह मुतासिर कर सकता है। कान के इन्फेक्शन से निमटने के लिए पोलैंड में डॉक्टरों ने एक नया इलाज दरियाफ्त किया है और वो है ईयर ड्रम से सोती लहरों को मस्नूई तरीके से दिमाग तक पहुंचाना। डॉक्टर मिसी ज्वेटर के अल्फाज,
वी प्रोसीडेड विद सर्जरी टू प्लेस द प्रोस्थेसिस एज एन एडिशनल वाइब्रेटिंग एलिमेंट ऑन द हेड ऑफ द स्टिरप।
हमने सर्जरी के जरिए एक छोटी सी हड्डी के इख्तिताम पर एक इजाफी वाइब्रेटिंग चीज लगाई है और इससे कान के अंदरूनी हिस्से में आवाज की मयार बेहतर होती है। ये अल्फाज थे डॉक्टर वेटर के। इस छोटे से आले को कान में नस्ब करने से न सिर्फ सुनने की सलाहियत में इजाफा होता है बल्कि ये शदीद किस्म के इन्फेक्शन से निमटने में भी मददगार साबित हो सकता है। मशरूम की शक्ल में इस छोटे से आले को पहली दफा ऑपरेशन के जरिए एक मरीज के कान में लगाया गया है, जबकि मजीद 5 मरीज ये आला लगाने के लिए तैयार हैं। कान के इन्फेक्शन का ये नया तरीके इलाज ताहाल मुस्बत साबित हो रहा है। تاہم پولینڈ میں ڈاکٹروں کی ان ٹیم کا کہنا ہے کہ اس طریقے علاج کے مؤثر ہونے کی توثیق ہونا ابھی باقی ہے۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ پریس کی آزادی اور پریس کے بنیادی اصولوں کو اجاگر کرنے کے لیے آج پاکستان میں صحافت کا عالمی دن ایک ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جب پاکستان کو صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک ملکوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں سن 1990 سے اب تک مختلف واقعات میں 115 صحافیوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے ناصر محمود نے۔
دنیا بھر کی طرح بدھ کو پاکستان میں بھی آزادی صحافت کا عالمی دن منایا گیا، اور اس موقع پر ایک بار پھر صحافتی تنظیموں کی طرف سے اس شعبے سے وابستہ افراد کے لیے خوف سے پاک ماحول فراہم کرنے کے مطالبات کو دہرایا گیا۔ صحافیوں کے حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں کی طرف سے کہا جا چکا ہے کہ پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال میں ماضی کی نسبت بہتری تو آئی ہے، لیکن یہاں صحافیوں کو درپیش سنگین خطرات بدستور موجود ہیں۔ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے۔ صحافیوں کی ایک بڑی نمائندہ تنظیم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے صدر افضل بٹ کہتے ہیں کہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران صحافیوں کو درپیش خطرات اپنی جگہ، لیکن جب تک صحافیوں کے قتل میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ٹھوس اقدام نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک صحافیوں کے خلاف جرائم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اب تک صرف 3 صحافیوں کے قتل کے مقدمات عدالتوں میں گئے ہیں، جبکہ باقیوں کے ذمہ داروں کا تعین ہی نہیں کیا جا سکا ہے۔
اگر پاکستان میں جرنلسٹوں کے قاتلوں کو سزا ملنا شروع ہو جائے تو امپیونٹی جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔
1990 سے لے کر اب تک پاکستان میں 115 صحافی مارے جا چکے ہیں، جن میں دہشت گردی کے واقعات میں موت کا شکار ہونے والوں کے علاوہ وہ صحافی بھی شامل ہیں جنہیں ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔ افضل بٹ نے صحافیوں کے ایک دیرینہ مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ اس شعبے سے وابستہ افراد کے خلاف جرائم کی سماعت کے لیے خصوصی ٹریبیونل تشکیل دیے جائیں۔ دوسری طرف حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ذرائع ابلاغ کے کارکنان کو محفوظ اور سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے تاکہ آزادی صحافت کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا،
ساری جگہوں سے ان پٹ آ چکی ہے اور ہم نے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز بھی کی، اب اس کو ایک لا فرم کو دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ضمن میں، چاہے وہ ٹرائیبیونل ہو، کیونکہ ٹرائیبیونل لیول کے اوپر بھی، کورٹس کے اندر بھی آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں، آپ لوگوں کے جو کیسز ہیں، اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے آپ کو انصاف ملنا چاہیے۔
ان کا کہنا تھا کہ معلومات تک رسائی کے لیے بھی ایک بہتر مسودہ قانون متعارف کروایا جا رہا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے نئی دہلی میں پاکستان کے سفیر عبدالباسط کو طلب کر کے کشمیر کے پونچھ سیکٹر میں 2 بھارتی فوجیوں کو ہلاک اور ان کی لاشیں مسخ کرنے کے خلاف احتجاج کیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس واقعے میں پاکستانی فوجیوں کے ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں اور انہیں سزا دینی چاہیے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت نے کشمیر کے پونچھ ضلع میں پاکستانی فوجیوں کے ذریعے 2 بھارتی جوانوں کی ہلاکت اور ان کی لاشیں مبینہ طور پر مسخ کیے جانے کے خلاف احتجاج درج کرانے کے لیے پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط کو طلب کیا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکرٹری خارجہ ایس جے شنکر نے وزارت خارجہ کے ہیڈ کوارٹرز میں عبدالباسط کو بلایا اور اس واقعہ پر بھارت کی ناراضگی سے انہیں واقف کرایا۔ یہ واقعہ 1 مئی کو پیش آیا تھا۔ عبدالباسط نے وہاں سے نکلنے کے بعد میڈیا کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد کو وزارت خارجہ کے ترجمان گوپال باگلے نے ایک نیوز بریفنگ میں میڈیا کو اس کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکرٹری خارجہ نے عبدالباسط کو بتایا کہ بٹال چوکی سے پاکستانی فوج نے فائرنگ کی، یہ فائرنگ حملے کو کور دینے کے لیے کی گئی۔ باگلے نے کہا کہ بھارت کے پاس اس کے پختہ شواہد ہیں کہ بقول ان کے پاکستانی فوج نے کنٹرول لائن کو عبور کر کے یہ کارروائی کی اور بھارتی فوجی جوانوں کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں مسخ کیں۔
بلڈ سیمپلز آف دا انڈین سولجرز دیٹ ہیو بین کلیکٹڈ اینڈ دا ٹریل آف بلڈ آن دا روزا نالا لائن کلیئرلی شوز دیٹ دا کلرز ریٹرن اکراس دا لائن آف کنٹرول۔
वो कह रहे थे कि भारतीय जवानों के खून के जो नमूने इकट्ठा किए गए हैं और रोजाना लाइन पर खून के जो निशानात मिले हैं उससे ये वाजे होता है कि जवानों को हलाक करने वाले कंट्रोल लाइन के उस पार लौट गए। हमारे पास कार्रवाई करने के काबिल ये सबूत है जो हमने पाकिस्तान के हवाले किया है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को भी इससे वाकिफ कराया गया है। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस वाकया में जो फौजी मुलविस रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक सीनियर तजियाकार रास बिहारी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि हालांकि पाकिस्तान ने इसकी तर्दीद की है कि इस वाकया में उसके फौजी मुलविस रहे हैं, ताहम ऐसा वाकया पहले भी पेश आ चुका है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों को मुजाकरात का अमल बहाल करना चाहिए ताकि कशीदगी कम हो। सियासी सतह पर न सही, सिफारती सतह पर बातचीत होती रहनी चाहिए।
ये ठीक है, बातचीत के रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सयाह जो एक परंपरा रही है कभी भी कि कूटनीतिक रास्ते जो है हमेशा चलते रहते हैं, वक्त जरूरत पे बदलते रहते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें और ज्यादा सख्ती बरतते हुए पाकिस्तान पर जितना भी प्रेशर दिया जा सकता है उतना देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम कभी बातचीत का उद्देश्य बना लेते हैं, कभी हम उनसे दूर हो जाते हैं।
ख्याल रहे कि पाकिस्तान ने इस इल्जाम की तर्दीद की है कि उसके फौजियों ने दो भारतीय जवानों को हलाक करने के बाद उनकी लाशें मस्क कर दी। उसने भारत से कहा है कि वो कार्रवाई करने के लायक शवाहिद पेश करे। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले चार अस्करीत पसंदों को आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इल्जाम में फांसी दे दी गई। उन्हें फौजी अदालतों ने मुजरिम करार देकर सजाएं सुनाई थी। इसकी तफसील बता रहे हैं इस्लाम आबाद से मोहम्मद जलील इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाली मजीद चार अस्करियत पसंदों को फांसी दे दी गई है। फौज की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इन दहशतगर्दों में बरकत अली, मोहम्मद आदिल, इसहाक और लतीफुर रहमान शामिल थे, जिन्हें बुध को अलसुब रावलपिंडी की जेल में फांसी दी गई। बयान में बताया गया कि ये अस्करियत पसंद आम शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों समेत मुतअद्दिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस थे और मजिस्ट्रेट और मुकदमात की समाअत करने वाली अदालत के सामने अपने जरायम का इतराफ कर चुके थे। बयान के मुताबिक बरकत अली आम शहरियों की हलाकत में मुलविस था और उसके कब्जे से आतिशी असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ था। मोहम्मद आदिल फ्रंटियर कोर के अहलकारों के अगवा और उन्हें कत्ल करने के अलावा पुलिस स्टेशन तबाह करने में मुलविस था, जबकि इसहाक को मुसल्ला अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों के जुर्म में सजा सुनाई गई। लतीफ उर रहमान कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों के अगवा और कत्ल समेत मुसल्ला अफवाज पर हमलों में मुलविस था, जिनमें सिक्योरिटी अहलकार भी मारे गए। गुज़श्ता हफ्ते भी फौजी अदालतों से सजाए मौत पाने वाले चार खतरनाक अस्करियत पसंदों को फांसी दी गई थी। हकूमत में शामिल ओहदेदारों का मौकिफ है कि पाकिस्तान को गुज़श्ता एक दहाई से ज्यादा अरसे से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी के गैर मामूली हालात का सामना रहा है, जिनकी रोकथाम के लिए मुजरिमों को सख्त सजाएं देना जरूरी है। तहम इंसानी हकूक के सरगर्म कारकुन इस बात से इत्तफाक नहीं करते हैं कि मौत की सजा देने से दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है। इंसानी हकूक के एक सरगर्म कारकुन सरवर बारी ने बुध को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा,
जो शवाहद हमारे पास है कम अज कम पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में यकीनन कमी आई है, लेकिन वो इस वजह से नहीं है। वो इस वजह से है कि मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग भाग गए हैं या पकड़े गए हैं, या जो हमारी खुफिया एजेंसीज हैं वो ज्यादा अलर्ट हो गई है।
दहशतगर्दी के मुकदमात की समाअत करने के लिए फौजी अदालतें जनवरी 2015 में कायम की गई थी। हकूमत का कहना है कि इन अदालतों में न सिर्फ मुलजिमान को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाता है, बल्कि वो अपनी सजाओं के खिलाफ आला अदलिया में अपील भी दायर कर सकते हैं। तहम सरवर बारी का कहना था कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए इंतहा पसंद सोच के मुतबादल मुस्बत बयानी का फरोग जरूरी है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीका की तरफ से मशरकी अफगानिस्तान में अपने ताकतवरीन बम के गिराए जाने के तकरीबन तीन हफ्ते बाद इस हमले का हदफ दाइश मैदानी जंग में मुजाहमत जारी रखे हुए है और साथ साथ ये ग्रुप इस इलाके में अपना रेडियो भी चला रहा है, एफएम रेडियो भी चला रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के जनूबी एशिया ब्यूरो से आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ असद हसन।
جب سے امریکہ نے مدرا فال بوم سے موسوم سب سے بڑا بم مشرقی افغانستان پر گرایا ہے، خراسان صوبے میں داعش کے خلاف اس کی لڑائی شدت سے جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے دو امریکی سپاہی یہاں داعش کے گروپ آئی ایس کے پی کے ساتھ 3 گھنٹے پر محیط لڑائی میں مارے گئے، اور اس ہفتے اس گروپ نے طالبان سے ضلع کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسی اثنا میں آئی ایس کے پی کا ایف ایم چینل خلافت ریڈیو اب بھی ننگرہار صوبے میں بشمول صوبائی دارالحکومت جلال آباد کے ہر جگہ سنا جا سکتا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ریڈیو پروپیگنڈے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ جلال آباد کے شہری رومل کے الفاظ: میں اس ریڈیو کے خلاف ہوں، لیکن جب میں نے اسے سنا تو میں جذباتی ہو گیا اور سوچا کہ داعش میں شامل ہو جاؤں۔ مقامی افراد کو اس ریڈیو کے دیہی علاقوں میں رہنے والے افراد، بالخصوص نوجوانوں پر اثرات سے متعلق تشویش ہے۔ مقامی زبانوں دری اور پشتو زبان میں 2 گھنٹے کی اس براڈ کاسٹ میں مذہبی پیغامات دیے جاتے ہیں، اور لوگوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ غیر ملکی فورسز کے خلاف جہاد کے لیے آئی ایس کے پی میں شمولیت اختیار کریں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فلسطینی صدر محمود عباس بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں، جو دونوں لیڈروں کے درمیان پہلی ملاقات ہوگی، لیکن کسی بڑی سیاسی پیش رفت کی توقع بہت کم ہے۔ صدر ٹرمپ نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ انہیں کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن قائم نہ ہو، اور صدر عباس نے اعلان کیا کہ ٹرمپ کی لیڈرشپ میں عشروں پرانے تنازع کو ختم کرتے ہوئے ایک تاریخی امن معاہدے کا امکان ہے۔ مغربی کنارے میں قائم فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ عباس کے اس دورے میں کوئی بڑے ہدف نہیں ہے، اور فلسطینی عہدیداروں کے مطابق امن معاہدے کو بحال کرنے کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کو سننا عباس کا بڑا مقصد ہوگا۔ لیکن صدر عباس کو امید ہے کہ وہ اس ملاقات کے ذریعے ملک میں اور ملک سے باہر اپنی کم ہوتی ہوئی ساکھ کو بحال کر سکیں گے۔ امریکہ کی طرف سے شمالی کوریا پر مالیاتی دباؤ بڑھانے کے لیے نئی تعزیرات کے مجوزہ قانون کو عملی شکل دینے کا ایک اور مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے شمالی کوریا کی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کے مطالبے پر امریکہ کے ایوان نمائندگان نے اس مجوزہ بل کی منظوری دی۔ ایوان نمائندگان کی عمری خارجہ کی کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس، جو بل کو آگے بڑھانے والوں میں شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ اس قانون سازی کے تحت انتظامیہ کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو شمالی کوریا کے جوہری میزائل کے خطرے سے تحفظ کا نیا منصوبہ طریقہ کار حاصل ہو جائے گا، جس کے تحت ان ملکوں کو ہدف بنایا جا سکتا ہے جو شمالی کوریا کی حکومت کے جارحانہ عزائم میں معاونت کرتے ہیں۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے رکن رائس نے کہا کہ یہ اقدام دنیا کے لیے اس بات کا مظہر ہے کہ ہم شمالی کوریا کے جارحانہ رویے سے نمٹنے کے لیے اپنے اتحادیوں اور دیگر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کانگریس انتظامیہ کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب کے نائب ولی عہد نے کہا ہے کہ اسلامی دنیا کا کنٹرول حاصل کرنے کے مقاصد رکھنے والے حریف ملک ایران کے ساتھ مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ منگل کو سعودی عرب کے مختلف ٹی وی چینلز پر نشر ہونے والے انٹرویو میں شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ میں کسی ایسے شخص یا حکومت کے ساتھ کس طرح ہم آہنگ ہو سکتا ہوں جو ایک انتہا پسندی کے نظریات پر مبنی عقیدہ رکھتا ہو، ہمارے درمیان کیا مفادات ہیں، میں اس کے ساتھ کیسے کسی سمجھوتے پر پہنچ سکتا ہوں۔ سعودی فرمانروا کے 31 سالہ صاحبزادے شہزادہ محمد بن سلمان ملک کے وزیر دفاع بھی ہیں، اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ شیعہ حوثی باغیوں کے خلاف جنگ کی نگرانی بھی کر رہے ہیں۔ اپنے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ تہران کا مقصد اسلامی دنیا کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، اور انتہائی قابل احترام امام محمد المہدی کے ظہور کی تیاریوں کے سلسلے میں شیعہ نظریات کو فروغ دینا ہے۔ میانمار کی ریاستی کونسلر آنگ سان سوچی نے یورپی یونین اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے دباؤ کے باوجود اقوام متحدہ کو ملک کے مشرق میں اقلیتی مسلم کمیونٹی روہنگیا کے خلاف مبینہ مظالم کی چھان بین کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بدھ کے روز برسلز میں ایک دورے کے دوران انہوں نے فوج کے ہاتھوں ہونے والے مبینہ مظالم کو نظر انداز کرنے سے انکار کیا۔ وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
شمسیدہ روہنگیا اقلیت کی ایک مسلمان خاتون میانمار سے تعلق رکھنے والی 31 سالہ پناہ گزین ہیں۔ وہ گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں ہونے والے جن خوفناک واقعات کو یاد کرتی ہیں، وہ واقعات بیسیوں ان دوسری خواتین نے بھی دہرائے ہیں جو جان بچانے کے لیے سرحد پار کر کے بنگلہ دیش پہنچ چکی ہیں.
After the noon prayers, about 300 to 400
بنگالی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دوپہر کی نمازوں کے بعد لگ بھگ 300-400 فوجیوں نے ہمارے گاؤں پر قبضہ کر لیا اور ہماری تمام عورتوں کو گھیرے میں لے لیا. انہوں نے ہمارے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ہمارے گھر کے تمام ساز و سامان کو تباہ کر دیا. اس وقت 3 فوجیوں نے مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا. یہ الفاظ تھے بنگلہ دیش آنے والی روہنگیا اقلیت کی ایک مسلمان خاتون پناہ گزین شمسیدہ کے. یہ مبینہ مظالم روہنگیا کے عسکریت پسندوں کی جانب سے اکتوبر میں ایک سرحدی چوکی پر حملے کے بعد ہوئے. مقامی عین شاہدین کا کہنا ہے کہ فوج نے بچوں سمیت تقریباً 600 لوگوں کو ہلاک کیا. سینکڑوں عورتوں کو ریپ کیا گیا. اس کے اثرات کے بارے میں ویڈیو حال ہی میں سامنے آئی ہے. برما ہیومن رائٹس کے نیٹورک کے
وہ
ایسا صرف راکھین صوبے ہی میں نہیں کر رہے, انہوں نے ایسا کیرن صوبے میں بھی کیا ہے, وہ ایسا صوبے شان کے ساتھ ساتھ کچین صوبے میں بھی کر رہے ہیں. لیکن بین الاقوامی برادری کا رد عمل کہاں ہے؟ اور رد عمل میں یہ ناکامی صرف متاثرین کی توقعات کو ہی مان نہیں کر رہی. اس سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ برما کی حکومت, برمی فوج آئندہ بھی ایسا ہی کچھ کر سکتی ہے. یہ الفاظ تھے برما ہیومن رائٹس نیٹورک کے کیو ون کے. منگل کے روز برسلز کا دورہ کرتے ہوئے میانمار کی اسٹیٹ کونسلر آنگ سان سوچی نے اس پکڑ دھکڑ پر اقوام متحدہ کی زیر قیادت ایک چھان بین کو ایک بار پھر مسترد کر دیا. ہم وہ سفارشات قبول نہیں کریں گے جو راکھین میں دونوں کمیونٹیز میں مزید تقسیم پیدا کریں گی, کیونکہ اس سے ہمیں وہ مسائل حل کرنے میں مدد نہیں ملے گی جو ہر وقت سر اٹھاتے رہتے ہیں. امن کی ایک نوبیل انعام یافتہ آنگ سان سوچی نے مظالم کی رپورٹوں سے صرف نظر کرنے سے انکار کیا.
All we ask for is time. We have not in any way
ہم نے ریپ یا قتل یا آتش زنی یا کسی بھی چیز کے بارے میں الزامات کو کسی بھی طریقے سے نظر انداز نہیں کیا ہے. ہم کہہ چکے ہیں کہ ان معاملات کو عدالت میں لایا جائے اور مقدمات چلائے جائیں. یہ الفاظ تھے آنگ سان سوچی کے. یورپی یونین کی جانب سے میانمار پر اسلحے کی پابندی برقرار ہے, تاہم میانمار کی فوج کے سربراہ من آنگ ہائنگ نے گزشتہ ہفتے جرمنی اور آسٹریلیا کا دورہ کیا. نقادوں کا کہنا ہے کہ یورپ ایک مبینہ جنگی مجرم کی میزبانی کر رہا ہے. آنگ سان سوچی اگلے ہفتے لندن کا دورہ کریں گی جہاں صوبے راکھین میں ہونے والے مبینہ مظالم کے خلاف مظاہروں کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
پچھلے سال نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کی بازگشت اب بھی جاری ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلری کلنٹن نے منگل کے روز اپنی شکست کے اسباب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ روس اور ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے ان کے مخالف امیدوار کی درپردہ مدد کی. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلاتسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
کلنٹن کا کہنا ہے کہ اگر انتخابات 27 اکتوبر تک ہو جاتے تو وہ آج امریکہ کی صدر ہوتی.
I was on the way to winning until the combination of Jim Comey's letter on October 28th and Russian WikiLeaks.
ہلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ اگر 28 اکتوبر کو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومے اور روسی وکی لیکس عوام کے ذہنوں میں میرے بارے میں شک و شبہات نہ پیدا کرتے تو میری جیت یقینی تھی. ان دو اقدامات نے ان ووٹرز کے دل میں شک و شبہات پیدا کر دیے جو مجھے ووٹ دینے جا رہے تھے. یاد رہے کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے انتخابات سے قبل یہ بیان دیا تھا کہ ان کا ادارہ کلنٹن کی پرائیویٹ ای میل کے معاملے کی دوبارہ تحقیقات شروع کر رہا ہے. ہرچند کہ ان پر کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی مگر ان کی انتخابی مہم شدید متاثر ہوئی. بہرحال اب سابق خاتون اول اور سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ اب وہ دوبارہ اپنی سیاسی زندگی کو متحرک کر رہی ہیں. منگل کو ایک خصوصی تقریب میں دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے مختلف عالمی مسائل پر بھی اظہار خیال کیا. شمالی کوریا کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا,
The North Koreans are always interested, not just Kim Jong-un, but his father before him. We're always interested in trying to get Americans to come to negotiate, to elevate their status and their position.
کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ شمالی کوریا کے موجودہ لیڈر کم جونگ ان اور ان کے والد ہمیشہ سے یہ چاہتے رہے ہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے تاکہ علاقے میں ان کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ ہو. اسی لیے امریکہ کو ان کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے. سابق وزیر خارجہ کلنٹن نے اسی انٹرویو میں بتایا کہ وہ ایک کتاب لکھ رہی ہیں جس میں خاص طور پر اس بات کا ذکر ہوگا کہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کی طرف سے صدارتی امیدوار کے طور پر انتخاب لڑتے ہوئے انہیں بطور خاتون کے کس قسم کے تجربات پیش آئے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیموں کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا اقبالی بیان چونکا دینے والا ضرور ہے، لیکن جب تک اس کے لیے ٹھوس ثبوت پیش نہیں کیے جاتے تب تک اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ پاکستانی فوج کی طرف سے شدت پسند تنظیموں کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان کا ایک ویڈیو اعترافی بیان جاری کیا گیا، جس میں اس نے کہا تھا کہ بھارت اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ان تنظیموں کو مدد فراہم کر رہی ہیں۔ اس بارے میں رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کیل۔
چند روز پہلے شدت پسند تنظیموں کالعدم تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا تھا کہ بھارت اور افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے ان تنظیموں کو مدد فراہم کر رہی ہیں۔ بیان میں احسان اللہ احسان نے دعویٰ کیا کہ ان شدت پسند تنظیموں کو افغانستان اور بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے، جو ان دہشت گردوں کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں اور مقررہ اہداف کے حصول کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ میں پاکستان اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مروین وائن بام کا کہنا تھا کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ افغان خفیہ اداروں کا تھوڑا بہت تعلق تحریک طالبان پاکستان سے رہا ہوگا، لیکن بھارتی خفیہ ادارے کے بارے میں کبھی کوئی ٹھوس ثبوت سامنے نہیں آیا، اور اگر احسان کے ماضی کو سامنے رکھا جائے تو پھر اس کی ساکھ مضبوط نہیں ہے، تاہم یہ ایک زبردست بیان ضرور ہے۔ ڈاکٹر وائن بام کا کہنا ہے،
So I take this as being potentially a bombshell, but also I think we
میں اس بیان کو ممکنہ طور پر دھماکہ خیز خیال کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسے شک کی نگاہ سے بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ اس شخص کی ساکھ اور اس کا معتبر ہونا ہے۔ تاہم وائٹ ہاؤس کی سابقہ اہلکار اور نیو امریکہ سے وابستہ تجزیہ کار شمائلہ چودھری کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ خبر دیکھی تو مجھے یاد آیا کہ ماضی میں ان عسکری تنظیموں کے اندرونی اختلافات ہوتے رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے بقول ان کے یہ باتیں بے معنی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ دوسرے یہ وہی شخص ہے جو ماضی میں پاکستان میں ہونے والی دہشت گرد کاروائیوں کی حمایت کرتا رہا ہے۔ شمائلہ کا کہنا تھا،
As an analyst, it strikes me as unusual that these things would be coming directly from him. So this is somebody who's part of
بطور تجزیہ کار مجھے یہ بات حیرت انگیز لگی کہ یہ باتیں براہ راست اس کی طرف سے آ رہی ہیں۔ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کا تعلق اس جماعت سے رہا ہے جو پاکستان میں شریعت کے نفاذ کی حامی ہے، تو ہمیں اس بارے میں سچائی سے کام لینا ہوگا کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور یہ ماضی سے کس قدر مطابقت رکھتی ہیں۔ تاہم ڈاکٹر مروین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پاکستانی طالبان کے دونوں ہمسایہ ممالک کی خفیہ ایجنسیوں سے تعلقات رہے ہیں تو پھر بہت سی چیزیں تبدیل ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا،
This I think would be a very, strong evidence then of the fact that
تو پھر یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی مضبوط ثبوت ہوگا کہ ٹی ٹی پی کے بیرونی عناصر سے ربط و ضبط رہے ہیں، اور اس سے یہ بات غیر معتبر ہوگی کہ ٹی ٹی پی پاکستان کی جہادی تنظیم ہے۔ ڈاکٹر وائن بام کا کہنا تھا کہ اس سے پاکستان اور افغانستان کے لیے بھارت کی پالیسی کے بارے میں خیالات میں بھی تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے کہا،
I think that this would have a great deal of impact on the way in which we looked at Indian policy.
اس سے پاکستان اور افغانستان کے لیے بھارت کی پالیسی پر بھی اثرات مرتب ہوں گے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی اور ٹی ٹی پی کے درمیان کسی نہ کسی سطح کا تعاون موجود ہے۔ تاہم شمائلہ چودھری اس بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ کہتی ہیں،
It's been tried in the past. United States and Pakistani government have talked about this for a long time and
اس پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ ماضی میں بھی پاکستانی اور امریکی حکومتوں کے درمیان اس بارے میں بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، اور میں اسے امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی اور پالیسی کمیونٹی کے نقطۂ نظر سے جانتی ہوں کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے ایسے بڑے دعووں کے باوجود اس میں ان کے ملوث ہونے کے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہیں۔ تاہم یہ دونوں تجزیہ کار ان بہت سے ماہرین کے ترجمان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیا جاتا ہے تو پھر پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں پائے جانے والے خیالات میں کچھ نہ کچھ تبدیلی رونما ہو سکتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد کمپنیوں کے لیے ایچ ون بی ویزا پروگرام کے تحت غیر ملکی ماہر کارکنوں کو ملازمت دینے کے عمل کو مزید مشکل بنانا ہے۔ اور امریکہ میں ایشیائی طرز کی ہاکی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ درجنوں تعلیمی اداروں میں طلباء اور طالبات یہ فیلڈ ہاکی سیکھ رہے ہیں اور انہیں تربیت دینے والوں میں سابق پاکستانی اولمپئن مزمل اختر ملک بھی شامل ہیں جو ریاست میری لینڈ کی اسٹیونسن یونیورسٹی میں گزشتہ ایک دہائی سے طلباء اور طالبات کے لیے ایشیائی ہاکی کے کوچ کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہاکی کے فروغ کے لیے اپنا ایک نجی کلب بھی قائم کر رکھا ہے جہاں 300 سے زائد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات کے لیے سنتے ہیں اسفر امام کی یہ رپورٹ۔
پاکستان کے علاقے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے مزمل اختر ملک 1980 کی دہائی میں پاکستان ہاکی ٹیم کا حصہ تھے۔ اس کھیل کی محبت نے امریکہ آنے کے بعد بھی انہیں اسی کھیل سے منسلک رکھا۔ انہوں نے پہلے ورلڈ ماسٹر ہاکی کپ میں امریکہ کی نمائندگی بھی کی۔ اپنے سفر کی روداد بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں،
میرا سلیکشن ہے وہ یو ایس اے کی نیشنل ٹیم میں، وہ ماسٹر ورلڈ کپ کے لیے جو پہلی دفعہ دنیا میں ہوا تھا کہ لندن میں 17 ملکوں کی ٹیمیں پارٹیسپلیٹ، یورپ ایک پہلا پاکستانی ہوں جو میں یو ایس اے کی نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کی۔
مزمل امریکہ میں فیلڈ ہاکی کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ نوجوانوں کی اس کھیل میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ملک میں ایشیائی طرز کی ہاکی کا مستقبل روشن ہے۔ بقول ان کے،
ہاکی کا امریکہ میں، میں نے 10 سال میں جتنی ہاکی خود پروموٹ کی ہے اور جتنی میں پروموٹ ہوتی دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ آنے والا فیوچر ہاکی کا بہت بڑا ہے، اسپیشلی وومین میں، اور مینز میں بھی گرو اپ کر رہے ہیں۔ یہ گراس لیول پہ ان کی جو پروموشن ہو رہی ہے، جیسے کہ میرے پاس اپنے ایسے بچے ہیں جو میری انڈر ٹریننگ میں ہیں 5-7 سال سے، اور وہ اس قسم کی ہاکی کھیل رہے ہیں کہ انبلیویبل ہاکی ہے۔ مطلب جو 8 سال سے میں ان کو ٹریننگ کروا رہا ہوں، وہ بچے جو جونیئر اولمپک کھیل کے آئے ہیں، ابھی 2 دفعہ وہ نیشنل چیمپئن ہوئے ہیں، تو ایسے بچے جب آگے آئیں گے، میرا خیال ہے کہ یو ایس اے کا اسٹینڈرڈ اور یو ایس اے کا فیوچر ہاکی کا وہ بہت برائٹ ہے۔
اسٹیونسن یونیورسٹی میں فیلڈ ہاکی کے سربراہ لورل مارٹن اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ ہاکی کے فروغ میں مزمل اختر ملک کا کردار نہایت اہم ہے۔ وہ کہتی ہیں، کہ ہمارے لیے ایشیائی طرز کی ہاکی میں مہارت پیدا کرنے میں ملک کا کردار نہایت اعلیٰ سطح کا، اور یقیناً کھلاڑیوں میں ہاکی سیکھنے کا جوش اور جذبہ بہت زیادہ ہے۔ زیر تربیت کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ مہارت پیدا کرنے کے لیے ان کی تربیت عظیم الشان ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری مہارت بڑھی ہے 100%۔ مختلف شاٹس، مختلف تکنیک کے حوالے سے اور ورلڈ کپ کے حصول کے مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے ان کی یہاں موجودگی ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا ہے۔ میں بڑے عرصے سے ان سے سیکھ رہی ہوں، یقیناً انہوں نے ہماری بڑی مدد کی۔
پاکستانی اولمپینز کی دی ہوئی تربیت جلد ہی امریکہ کو عالمی ہاکی میں اہم مقام دلا سکتی ہے۔
اسفر امام، وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
آزاد اور جمہوری معاشرہ ایک آزاد اور غیر جانبدار پریس کے بغیر وجود قائم نہیں رکھ سکتا، چاہے وہ روایتی پرنٹ اور نشریاتی ادارہ ہو یا نئے طریقوں یعنی بلاگز، ویب سائٹس اور ڈیجیٹل پلیٹ فارموں پر مشتمل ہو۔ پریس کی آزادی شہریوں کو باخبر رکھ سکتی ہے اور لوگوں کے درمیان وسیع تر رابطے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ ایک آزاد پریس بدعنوانی کا پردہ چاک کر سکتا ہے، اہم مسائل کے تمام پہلوؤں پر رپورٹ کر سکتا ہے، قوانین اور پالیسیوں کی وضاحت کر سکتا ہے، اور خیالات کے تبادلے اور عام بحث و تمیز میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک آزاد معاشرے میں حکومت کو جائز حیثیت ووٹ دینے والوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ باخبر ووٹرز جب اپنے بیلٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو جواب دہ بنا سکیں۔ یہ واضح ہے کہ پریس کی آزادی کے تحفظ سے اظہار رائے کی آزادی کو تقویت ملتی ہے، جس میں اطلاعات کے حصول اور اس کی تشہیر کا حق شامل ہے، اور اس سے افراد کو حقائق پر مبنی فیصلے میں آسانی ہوتی ہے۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر مارٹی کروسیاس۔ خالد حمید کو